الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم کی تعریفات بعد ابو ذر شریف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس حدی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا رہنمائی کا بندوبست فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں امام خدا اور رہنمائی انسانیت بنا کر بھیجے گئے. آپ نے اس دنیا کے بسنے والوں کو اللہ کے آخری پیغام سے آشنا کیا، انہیں اس بات سے آگاہ کیا کہ رب العزت دنیا میں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے پسندیدہ اور اپنی بارگاہ کے مقرب لوگوں کو ارسال فرماتا رہا، اور ان کے ذریعے دنیا والوں کو اپنی توحید اور اپنی تعلیمات سے باخبر کرتا رہا، انہیں گمراہی اور ضلالت کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر گامزن ہونے کی تلقین فرماتا رہا. اور وہ انبیاء کرام رسول اللہ الکرام جو اس پاک عظیم اور اعلی القاب سے ملقب ہوئے، ان کے اوپر اللہ اپنی وحی اور اپنے کلام نازل فرماتا رہا، تاکہ اس وحی اور اللہ کے کلام کی روشنی میں وہ لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دیں، اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت سے آگاہ کریں، اللہ کے احکام سے باخبر بنائیں، اللہ کے عوامل سے آشنا کریں، اللہ کی تعلیمات سے انہیں متصف کریں، اور دنیا کے اندر وہ اس طریقے پر زندگی گزاریں جس طریقے پر احکم الحاکمین اور رب العالمین زندگی گزارنے کا حکم فرماتا ہے. یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت نوح علیہ السلام اس سلسلے کے ایک انتہائی نامور اور اعلی فضل قرار پائے. اسی قبیلے کے اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لقب سے متصف ہوئے، اور اسی سلسلے میں رب العالمین نے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ تاج نبوت اور رسالت رکھا اور انہیں کلیم اللہ کے لقب سے سرفراز کیا. ان کے بعد داؤد و سلمان تشریف لائے اور پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ قرار پائے. آخر میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکثر کو وحی اور الہام کے لیے منتخب کیا گیا اور آپ کے ذریعے دنیا والوں کو کلام مجید فرقان حمید کی صورت میں اللہ کی آخری دستاویز بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے آخری پیغام اور ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ کی اس کتاب کو مینارہ نور کی حیثیت حاصل ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس کتاب کے سکھلانے کے لیے اس کے معانی لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے مطالب سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو ایک عملی نمونہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث کیا اور ساتھ ہی وہ تمام ادوار جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے تھے آپ کے اوپر اپنے انتہا اور اپنے کمال کو پہنچے اور امام الانبیاء سید الرسل کو اس کتاب کی ادائیگی کے بعد اور اس کتاب کے معانی کے بیان کے منظرے پر فائز کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس طرح کے انتظامات بھی فرما دیے کہ اب اس کتاب کے بعد ہدایت طلب کرنے کی خاطر لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو. اور جب لوگوں کو کسی اور کتاب کی ضرورت محسوس نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ کتاب بھی قیام قیامت تک اپنی اصلی اور صحیح صورت میں لوگوں کے پاس موجود رہے. یہ ضروری بات تھی کہ اگر اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی تو اس کی حفاظت کا ایسا بندوبست ہو جائے تاکہ قیامت تک یا جب تلک دنیا میں انسان بستے ہیں اس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی کوئی تحریف نہ ہو سکے. رب العزت نے اس کا بھی اہتمام کیا, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو راہ پانے کی گنجائش باقی نہیں. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی صورت میں بھی آمیزش اور ملاوٹ نہیں ہو سکتی. یہ وہ کتاب ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ اتارنے کا فریضہ بھی ہمارا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. جب تک دنیا موجود ہے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لے لیا. پھر اس کتاب کی حفاظت کے بعد اللہ رب العزت نے اس کتاب کے معانی اور مطالب کا بیان بھی اپنے ذمے لے لیا. انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم انا علینا بیانہ
اے دنیا کے بسنے والوں سن لو، یہ کتاب اتاری بھی ہم نے ہے اور اس کے معنوں کو بیان بھی ہم نے کیا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے معانی کے بیان کے لیے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ ادا تو زبان محمد سے ہوتے ہیں لیکن ادا رب کے حکم سے ہوتے ہیں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پھر ان سارے مطالب کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر قسم کے ابہام اور اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور ہر قسم کے شبہ و شک کو دور کرنے کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اے دنیا کے لوگوں یہ بات سن لو کہ ہم نے اپنے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم اور قبیلے کا سربراہ بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ ما ارسلناک الا کافتا للناس، کائنات میں جتنے انسان ہیں اور قیامت تک ہوں گے ان سب کا امام ہم نے محمد الرسول اللہ کو بنا دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اے میرے محبوب دنیا والوں کو سنا دو کہ میری رسالت و پیغمبری صرف ملک عرب یا قوم قریش کے لیے نہیں ہے. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہر وہ شخص ہر وہ روح جس پر انسان کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اس کو محمد کی امامت کو ماننا لازم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر انسان کے لیے لازمی ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اور رسالت کو تسلیم کرے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، صرف اسی پر بھی بس نہیں کی، ایک ایک شبہے کو پہلے دن دور کیا، کہا صرف یہی نہیں کہ آپ کی امامت ساری کائنات کے لیے ماننا ضروری ہے اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے امامت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہی نہیں کہا بلکہ مسئلے کو اور واضح کیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے امامت کا سلسلہ ہی محمد الرسول اللہ پہ ختم کر دیا، اب کوئی امام آنا ہی نہیں، اب کسی نے دعویٰ نبوت کرنا ہی نہیں، اب کوئی رسول اس کائنات میں جلوہ گر ہونا ہی نہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے آپ کو بھیج کر سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا، نہ نبی آئے نہ وحی اترے نہ جبریل آئے نہ کتاب آئے نہ شریعت آئے نہ مذہب آئے نہ دین آئے نہ کسی کی امامت کا مسئلہ پیدا ہو، مسئلہ ختم کر. اور اس سے بھی زیادہ واضح کہا الیوم اکملت لکم دینکم واسمنت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے کائنات کے لوگوں سن لو، میں نے آج سرور کائنات کے ذریعے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اور کسی کو شبہ نہ ہو کہ کون سا دین مکمل کیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے دین جو مکمل مکمل کیا ہے وہ ہے جو محمد لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس دین کا نام کیا ہے؟ ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس دین کا نام اسلام. فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اب دین کے نام سے، مذہب کے نام سے، شریعت کے نام سے، اللہ کی طرف سے فرشتہ ہونے کے ناطے سے کوئی جسور اس کائنات میں چلے گا تو صرف اسلام کا چلے گا اور کوئی نہیں چل سکتا. پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اسلام کے سوا کوئی شخص کوئی دوسرا مذہب لے کے آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کوئی دوسرا مذہب نہیں چلے. یہ ساری آیات، یہ سارے ارشادات قرآن کریم کے اندر، اللہ کے یہ سارے فرمانات اس بات کی واضح علامت اور واضح دلیل تھے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات میں جلوہ گر ہو جانے کے بعد کسی امام، کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول، کسی وحی، کسی الہام، کسی کتاب اور کسی دستور حیات کی ضرورت باقی نہیں رہی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور دنیا کو ہدایت کے لیے جس کی چیز کی ضرورت تھی وہ عطا فرما گئے. اب کوئی چیز کی ضرورت باقی نہیں. مکمل دین عطا کیا، دین کی ناقص نہیں دیا. ہو سکتا ہے کہ کسی پیغمبر کو دین ایسا دیا جائے جو نامکمل ہو اور کوئی بعد میں آنے والا پیغمبر اس کو مکمل کرے. الیوم اکملت لکم، جب وحی نے آنا ہی نہیں تو ناقص اگر دین رہ جائے گا تو مکمل کون کرے گا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اسے پہلے ہی مکمل کر دیا جائے تاکہ کسی اور کے آنے کی اور آ کر اس دنیا میں دین کے مکمل کرنے کی ضرورت باقی نہ. الیوم اکملت لکم، خدا بندے عالم نے اس دین کو مکمل کر دیا. چنانچہ 1400 سال سے امت کا یہ متفق عقیدہ چلا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا. اور قرآن حکیم کی موجودگی کے بعد بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور کسی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان، قرآن پاک کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر کے بعد کسی اور کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طرح ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے سوا اور کوئی راستہ ہدایت کا راستہ نہیں کہلا سکتا. اگر وہ راستہ ہوگا تو ہلاکت کا ہوگا، بربادی کا ہوگا. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی. سن لو، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دیجئے ہاری سبیلی، اللہ نے جو راستہ مجھ کو بتلایا اور جو میرا راستہ ہے وہ یہ ہے سیدھا، اور وہ راستہ کیا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، یہ راستہ اللہ کی وحدانیت کا راستہ، جس کی طرف میں ساری کائنات کے لوگوں کو بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے پیروکار بھی میرے راستے کی طرف، اور کوئی راستہ میرے پیروکار اور کوئی راستہ جو اور راستہ بتائے وہ محمد کا پیروکار نہیں ہے صلی اللہ علیہ، امت کا یہ متفق عقیدہ، اور امت نے اس عقیدے کو نسل بعد نسل وراثتاً دنیا جہان میں منتقل کیا، دور صحابہ سے یہ عقیدہ شروع ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو صحابہ کے ذہنوں میں پختہ راسخ کیا، اور یہ راستہ اتنا پختہ ہوا کہ اگر کسی نے ذرہ برابر اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کی صحابہ نے اس کے خلاف اپنی تلواروں کو بے نیام کر دیا، مکالمہ کر دیا، اس راستے سے ہٹا، بات کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، آج بدبخت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈتے ہیں، ایک نئی کتاب لکھی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ تم ہماری صداقت اور جھوٹ کو پہچاننے کے لیے 40 دن استخارہ کرو، 40 دن استخارہ اس شخص اس چیز کے بارے میں کیا جاتا ہے جس بارے میں شبہ، جس بارے میں شبہ نہ ہو اس بارے میں استخارہ بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کے خلاف اسلام کی تعلیمات کے منافی یہ استخارہ کفر کی علامت ہے، حرام ہے، لوگوں کو بہکانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنا حق باطل کو حق بنانے کے لیے ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ دو ہے، یقین نہیں آتا تو 40 دن استخارہ کر کے دیکھو، جس دن استخارہ کرتا ہے اس دن سارا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ کے وجود پہ شبہ ہو گیا، استخارہ دنیاوی معاملات کے اندر یا مشکوک مسائل کے بارے میں کیا جاتا ہے جس کے بارے میں علم نہ ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھے، کئی لوگ سادہ لوگ کہتے ہیں دیکھو جی، وہ تو کہتے ہیں دعا مانگ کے دیکھ لو، دعا اس چیز کے بارے میں باری جاتی ہے جو چیز موجود نہ ہو اس چیز کو طلب کیا جاتا ہے، اور جس کا مانگنا شرم جائے، اب اگر کوئی شخص کہتا ہے بدکاری میں کرنا چاہتا ہوں، آدمی اس کو کہے تو خدا سے دعا مانگ، اگر تیری قسمت میں لکھی ہوگی تو خدا تجھ کو عطا کر دے گا، یہ کفر کی بات، اس چیز کے بارے میں دعا مانگی جاتی ہے کہ جائے، اور جس کے بارے میں شک اور شبہ ہو لیکن یقینیات کے بارے کے اندر دعا نہیں مانگی جاتی، اگر آدمی مسلمان ہے کلمہ وہ ہے کہتے ہیں تم 40 دن استخارہ کرو تمہیں بشارت مل جائے، بشارت شیطان کی مل جائے، جس چیز کے بارے میں شبہ ہو اس چیز کے بارے میں استخارہ کیا جاتا، یقینیات کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جاتا، تو میں یہ کہہ رہا تھا جب ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعلان نبوت کیا، صحابہ نے اس سے دلائل پوچھے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تمہاری پہچان کیا ہے؟ تمہاری علامت کیا ہے؟ تمہارا پیغام کیا ہے؟ تمہاری دعوت کیا ہے؟ کوئی بات نہیں پوچھی. صدیق نے اپنی تلوار کو میرے نام کیا اور کہا یا محمد کے غلام زندہ رہیں گے یا یہ جھوٹا دعویٰ ہے نبوت کرنے والا زندہ رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا. بھیجا لشکر کو جاؤ اس شخص کا سر قلم کر کے لاؤ جو محمد کے بعد دعویٰ نبوت کی جرت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم. شبہ کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پختہ تھا کہ محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر اس بارے میں اتنی جلدی فیصلہ کو نکلنے کی ضرورت نہیں تھی. سوچتے دلیل طلب کرتے دعوے کی تصدیق مانگتے کوئی بات نہیں تھی. کہا اپنی تلوار کو بے نیام کرو اور جاؤ اس کی گردن کو اڑاؤ. اور اللہ نے اس عظمت کے لیے منتخب کیا تو اس شخص کے بیٹے کو کیا جو ساری عمر محمد کی مخالفت کرتا رہا ہے صلی اللہ ہو. اور اللہ نے بتلایا کہ اللہ کون ہے؟ ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت. اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے. باپ ابو جہل ساری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا, سرور کائنات کے خلاف کرتا رہا, حضور کو دکھ پہنچاتا رہا, نبی کے خلاف سازشوں میں مشغول رہا, حتیٰ کہ مارکہ بدر کے اندر نبی کو شہید کرنے کے لیے نکلا. اور اللہ نے اللہ کی رحمت نے اس کے بیٹے کو اپنے لیے منتخب کر لیا. باپ نبی کی مخالفت کرتا رہا اور بیٹا نبی کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اپنی تلوار کو بے نیام کر کے نکلا. چنانچہ مسلمہ کذاب کو جس شخص نے جہنم نصیب کیا وہ اسی ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ تھا رضی اللہ تعالی. اللہ نے اس رسول کے سب سے بڑے دشمن کے بیٹے کو رسول کی رسالت کے تحفظ کے لیے منتخب کیا. اس طرح جب اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا, جب طلحہ اسدی نے نبوت کا دعویٰ کیا, جب ایک عورت سجا نے نبوت کا دعویٰ کیا, کسی نے اس کے بارے میں سوچو بچار کو گروہ کار نہیں رہا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پوچھا جائے کہ اس کی نبوت کا دعویٰ سچا بھی ہے کہ نہیں, یہ جو کہتا ہے وہ غلط ہے کہ جھوٹ ہے, جانے اس پر وحی آتی ہے کہ نہیں, یہ بندہ کس قسم کا ہے, اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. نہیں, صحابہ نے کسی بندے کو سنا کہ وہ محمد کے بعد دعویٰ نبوت کرتا ہے, اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا, کہا اس کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا رضوان اللہ علیہ. بات کو توجہ سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ نبی کے بعد رسول اللہ کے بعد امام الانبیاء کے بعد سید الرسل کے بعد کسی نبی کا نہ آنا یہ ساری امت کا اجماعی عقیدہ. اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے بغیر سوچے سمجھے اس کی تکذیب کرنا, اس کو جھٹلانا, یہ محمد الرسول اللہ کی امت کا اجماعی عقیدہ. کیوں؟ کہ اس کے جھوٹا ہونے کے بارے میں کوئی شک شبہ ہو سکتا
نہیں,
اس لیے کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل اور کامل دین لکھ دے گا.
اور جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کا دین کامل ہے, اس کا عقیدہ تب تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ بھی عقیدہ نہ رکھے کہ اب کوئی شخص آ کے اس دین کو مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتا.
اگر آدمی کہتا ہے کہ دین تو مکمل ہے, یہ ایک عقیدے کا حصہ, اور پھر کہتا ہے یہ دین مکمل ہے لیکن فلاں آدمی نے آ کے اس کو مکمل کر بھی دیا, فلاں آدمی نے آ کے اس دین کو مکمل, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ کے دین کے مکمل ہونے پہ یقین
نہیں.
یقین اس کا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مکمل ہونے کے بعد جو بندہ آتا ہے وہ اس عمارت کو بدصورت بناتا ہے مکمل. جو عمارت مکمل ہو چکی اس عمارت میں پھر کوئی اینٹ لگنے کی گنجائش باقی
نہیں,
اگر لگائی جائے گی تو بدصورت کر دے گی. صحابہ کا یہ عقیدہ پختہ, اسی لیے کسی کتاب کے اندر آج یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آیا کہ آج ہائے ہائے میں کیا کہوں کہ تن ہم آباد باد شد پمبا سجا سجا نے ہم, اور یہ بولے جو عرش والے کے نام پہ لیا گیا محمد کے نام پہ لیا گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ بدبختی کا ہماری کی انتہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر یہ زمانہ بھی آ گیا ہے کہ ایک جھوٹے کذاب دجال کی امت کے لوگوں کو یہ جرت ہو گئی ہے کہ وہ محمد کی نبوت کو عدالتوں کے اندر چیلنج کریں, اور اس کذاب اور دجال کی صداقت کے لیے دلائل دیں. آج ہماری بدقسمتی سے اسلام کے نام پہ بنی ہوئی ملک, اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک کے اندر کفر کے لیے دلائل مہیا کیے جاتے ہیں, اس سے بڑی بدقسمتی کی بات کیا ہے؟ کبھی یہ تصور ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا یہ گوارا کیا جا سکتا تھا کہ مسلمہ کذاب کی امت کے لوگ آئیں اور مسلمہ کی نبوت کے بارے میں دلائل پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ اسود انسی کے پیروکار آئیں اور اسود انسی کی نبوت کی صداقت کے بارے میں گواہیاں پیش کریں؟ یہ ممکن تھا کہ صلیحہ اسدی کے ماننے والے ہیں اور اس کی نبوت کے بارے میں اپنے موقف کو پیش کریں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ اس جھوٹی کذاب اور سجا کے پیروکار آئے اور اس کی جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دلائل کا سہارا لیں؟ صحابہ نے ایسے دجالوں کے خلاف زبان کو حرکت نہیں دی, تلوار کو حرکت دی ہے. ہر چیز کے بارے میں دلائل نہیں ہوتی, ہر چیز اس کی کچھ حدیں. اب ایک آدمی آتا ہے اور آگے کہتا ہے اللہ ایک نہیں دس ہے, دس خدا ہے, اور مجھ کو اجازت دو کہ میں نو خداؤں کے ثبوت پر دلائل پیش کروں. اللہ کے نام پہ بنے ہوئے کسی ملک میں خدا کی وحدانیت کے اقرار کے خلاف اور دوسرے خداؤں کے اقرار پر کوئی دلیل نہیں سنی جاتا. یہ ہماری بات ہے, اور مزیدار بات یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو کہہ رہا جس شخص کے اپنے اقوال کے مطابق وہ دجال اور لعنتی ہے, لوگوں کے کہنے کے مطابق کعبے کا رب گواہ ہے کہ غلام احمد قادیانی سے مسلمہ کذاب زیادہ ذہین تھا, فلاحہ اسدی زیادہ سمجھدار تھا, اسود انسی زیادہ قابل تھا, اس لیے کہ انہوں نے اپنے اوپر لعنت نہیں کی یہ ایسا ملعون ہے کہ خود اپنے اوپر لعنت بھی کرتا اور پھر اس کے پیروں پر اس کی نبوت کے بارے میں دلیلیں پیش کرتے ہیں. خود لعنت کی 1878 کے اندر جب اس نے الٹی سیدھی باتیں شروع کی, علماء سے احساس ہوا کہ یہ شخص اسلام کی عمارت میں نقب لگانا چاہتا ہے, کوئی دعویٰ کرنا چاہتا ہے. علماء نے گرفت کی, اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ لوگوں نے میرے بارے میں شک و شبہ کا اظہار کیا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا لعنتی ہے, یہ غلام احمد نے خود لکھا ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی کریم کے بعد لعنتی ہے, اور یہی لعنتی 1891 میں خود نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. جو علماء نے سمجھا تھا وہ درست نکلا, اور اس نے 1891 کے اندر نبوت کا دعویٰ کر دیا. جو آدمی اپنی زبان سے کہہ چکا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد دعوی نبوت کرنے والا لانتی ہے, اس کے لانتی ہونے کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اپنی زبان سے لانتی بن چکا ہے. اسی لیے میں نے آج سے 13 برس پہلے جب غلام احمد کے افکار پہ جیت کی تو لاہوری مرزائیوں نے میرے جواب میں لکھا کہ ہم مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے, ہم اس کو مجدد اور میری مانتے. تو میں نے اس کے جواب میں کہا تھا, کیا کوئی لعنتی مجدد ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی لعنتی میں بھی ہو سکتا ہے؟ میں بھی ہونے کے لیے پاس باز ہونا, شریف النسب ہونا, مجدد ہونے کے لیے اعلی اخلاق کا مالک ہونا ضروری ہے. جو خود آدمی اپنے آپ کو لعنتی کہے وہ مجدد کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, جو بات میں بنیادی طور پر سمجھانا چاہتا ہوں, یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم جو اس امت کا سب سے اعلیٰ اور بہترین حصہ, اور ان سے افضل محمد کی امت میں کوئی شخص پیدا نہیں ہوا, اور صحابہ کرام سب کا اور رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گروہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی سے فیض حاصل کیا. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے شاگردوں کو. نبی کے شاگردوں کو, نبی کے بلا واسطہ شاگردوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم کے بعد نبی کا دعویٰ کرنے والے سے دلیل سے گفتگو نہیں ہوگی, تلوار کی دھار سے گفتگو ہوگی. یہ نبی کے شاگردوں کا فیصلہ. کیا دلیل بازی ہے؟ یہ امت کی بے حیثیتی اور حکمرانوں کی بے غیرتی ہے کہ اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پہ بنا ہے مرزائی دولہ نہ صرف یہ کہ اپنا وجود رکھتا بلکہ ایک کساب دجال کو کائنات کے امام کے مقابلے میں رکھتا, اور ان کے بارے میں ناسیبا گفتگو کرتے ہوئے اس کذاب کی صداقت کے بارے میں دلائل پیش کرتا. یہ ہماری بھی بے غیرتی اور حکومتوں کی بھی بے حمیتی کی علامت. آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرزائیوں کو مسجد بنانے کا حق ہے؟ یہ سوال پاک کا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ محمد کریم کے نام پہ علاج شدہ ملک میں مرزائیوں کو رہنے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ مسجد تو بنانے کی بات کی بات ہے, پہلے تو یہ سوال ہے کہ ان کو رہنے کا بھی حق ہے کہ نہیں. سیدھی بات ہے, اگر کوئی شخص سروے کائنات کی ختم نبوت پر ایمان تھا تو ان کے کے نام پہ الاٹ ملک میں رہنے کا حق کیوں رکھتا ہے؟ یہ عقیدہ میرا نہیں ہے، یہ عقیدہ صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق. اے ابو بکر، تو ابو بکر نہیں رہا، صدیق اکبر بن گیا ہے رضی اللہ تعالی. صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمہ کذاب کے حامیوں آرام سے رہو، ہم سے کوئی کارروز نہ کرو، جس طرح جی چاہے زندگی بسر کرو. یہ کہا، کیا فیصلہ کیا؟ اور چینیا والی مسجد کے اندر خطبہ سننے والے، اور جس طرف میری آواز پہنچی ہے، میری آواز کو سن لو، جاؤ اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نعش، آپ کے پہلے خلیفہ، آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے، اور باقی جس کے پیچھے نبی کی زندگی میں، نبی کے چچا عباس نے، نبی کے داماد عثمان نے، نبی کے داماد علی نے، نبی کے نواسے حسن و حسین نے نماز پڑھی ہے، اس صدیق نے ان لوگوں کے خلاف جب عالم جہاد بلند کیا جنہوں نے رب کی وحدانیت کا انکار کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، ان کے خلاف جب اعلان جنگ کیا تو اپنے کمانڈروں کو ہدایت کی، میرے ساتھیوں جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے جنگ کرو، لیکن بوڑھے پہ تلوار نہیں اٹھانا، بچے کو گدھن نہیں پہنچانا، خدا کو نہ ماننے والے ان کی زمینوں کو برباد نہیں کرنا، ان کے درختوں کو نہیں کاٹنا، ان کے کھیتوں کو نہیں چلانا، ان کی عبادت گاہوں کو نہیں کھانا. ان کو کہو یا اسلام قبول کرو، اسلام قبول نہیں کرتے ٹیکس دو، آرام سے رہو، ہماری بالا دستی مانو، دونوں باتیں نہیں مانتے باہر نکلو مقابلہ کرو، قابض ہو جاؤ، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کرنا، ان کے مذہبی رہنماؤں سے تعارف، جاؤ میرے آقا کے یار کا فیصلہ سنو، اور جب اسلام کی قیادت کے اندر نبی کی شاد نبوت پہ ہاتھ ڈالنے والے کے خلاف اعلان جہاد کیا تو کیا کہا؟ کہاں کے بعد جاؤ جس نے میرے آقا کی نبوت پہ ہاتھ ڈالا، اس کے بچوں کو تحقیق کر دو، ان کے بوڑھوں کو قتل کر دو، ان کی پتے ملے ان کو جلا دو، ان کے درختوں کو جل سے اکھاڑ دو، ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو، اس لیے کہ اللہ محمد کے باغیوں کا وجود دنیا میں برداشت نہیں کرتا ہے. کیا کہتے ہو؟ محمد کی سلطنت کے اندر ان کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، صلی اللہ ہو جائے اپنے اس بابا کے پاس جائے جس نے ان کو پیدا کیا تھا. آج خبریں آئی ہیں کہ ان کا خلیفہ، ان کا نائب، ان کا پروہت، ان کا بڑا پادری دجا وہاں مرکز بنا رہا ہے. جاؤ, تمہیں وہاں جانا مبارک ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تم اس کے پاس چلے جاؤ. محمد کے گھر میں رہنے کا تمہیں حق حاصل
نہیں ہے
صلی اللہ. اور دلائل دیے جاتے ہیں, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. دین میں جبر نہیں کا مطلب کیا ہے؟ دین کے جبر نہیں کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو گالی دینے کی آزادی ہو صلی اللہ ہو. امت کا اجماعی عقیدہ ہے اصحاب المسلول علی خاتم الرسول, نبی کے ملک کے اندر نبی کے خلاف اگر کوئی شخص گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے اس کو توبہ کا حق بھی نہیں دیا جائے گا, اس کی گردن اڑا دی جائے گی. مذہبی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور نہ کیا جائے, کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور. مذہبی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کافروں کو یہ چھٹی دے دی جائے کہ کونین کے سردار اور تھکلین کے امام اور جس کے گھوڑے کی لگام جبریل نے تھامی تھی اور جس کی امامت میں نماز کرنے ادا کرنے کے لیے عرش والے نے سارے انبیاء کی روحوں کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا تھا, اس کے متعلق بکواس کیا جائے, اس کی چادر نبوت پہ ہاتھ ڈالی جائے, اس کی عزت کو برہم برہم کیا جائے, اس کا مطلب کیا جائے نہیں. یہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب نہیں ہے. ضیاء الحق چار دن کا صدر ہے, اگر اس کے خلاف گفتگو جو ہے وہ قابل شرم ہے اور یہ آزادی اظہار کے تحت نہیں آتی تو کون ہے ان کا سردار؟ محمد الرسول اللہ, جس کی امانت امامت عملی ہے, سرمدی ہے, لازمان ہے. جب تلک کائنات موجود ہے محمد کی امامت موجود ہے, اس کی امامت کے بارے میں کسی کو گفتگو کرنے کا حق کیسے دیا جا سکتا ہے صلی اللہ ہو. یہ کہاں کیا ہے؟ آزادی کا مفہوم غلط ہے. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے دین میں جو آئے وہ بکواس کرے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جھوٹ بولتے ہو, قرآن کی آیتوں کو بدلتے ہیں. آزادی ہے جی, کس نے حق دیا ہے کہ کوئی دجال محمد کا باغی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی عبادت گاہ بنائے جس طرح کی عبادت گاہ محمد کے غلام بناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس نے حق دیا تاکہ مسلمان مسلمان تجاب کے پیچھے نماز پڑھے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ حتی یوتی الجزیہ عن ید وہم صاغرون, خدا نے تو کافروں کو بھی کہا ہے کہ مسلمانوں سے الگ ہو کے رہو تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے تو مسلمان نہیں ہے. کسی کو دھوکا نہیں, اور تم مسلمہ تجاب کے بھائی کی امت ہونے کے بعد باوجود یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یہ حق دیا جائے کہ تم مسلمانوں کی مسجدوں کی طرح مسجدیں بنا کے مسلمان امت کو دھوکا دو؟ کوئی شخص جو رسول کے باغی کے پیچھے جان بوجھ کے نماز ادا کر لیتا ہے اس کی ساری عمر کی نمازیں ادا نہیں ہوتی. تم مسلمانوں کو چاہتے ہو گمراہ کرنا, دامے ہم رنگ زمین بچھا اور قرآن بتلاتا, یہ تو حکومت کی مہربانی اور اس کی مطلب ہے کہ اس نے ابھی صرف یہ آرڈیننس جاری کیا ہے کہ تمہیں مسجد نام رکھنے کا حق نہیں. انشاءاللہ اسلامی حکومت آئے گی, اور بولو انشاءاللہ آئے گی, انشاءاللہ آ کے رہے گی. اگر یہ پاکستان باقی رہنا ہے تو اسلام میں آنا ہے. اور اگر اسلام نہ آیا تو پھر یاد رکھو یہ ملک بھی باقی
نہیں
رہے گا. یہ یاد رکھو انشاءاللہ اسلامی حکومت
آئے
گی, ضرور آئے گی انشاءاللہ, آ کے رہے گی. اور بولو آ کے انشاءاللہ. اس دن یہ آڈینس نہیں ہوگا کہ ان کو مسجد نام رکھنے کا حق نہیں, یہ نہیں ہوگا, بلکہ محمد کی سنت کے مطابق, قرآن کے حکم کے مطابق ہوگا. کیا ہوگا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل لا تکن فیہ ابدا. پھر یہ ہوگا کہ محمد کا غلام حکم دے گا اٹھا اور ان عبادت گاہوں کو اسی طرح مسمار کر دو جس طرح محمد نے مسجد کو مسمار کروایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اور عرش والے نے حکم دیا تھا مسمار. کہا کیا تھا؟ دھوکے دیتے لوگ قرآن کہتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا. اے میرے محبوب, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرار, مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. قرآن کھایا ہے, اللہ کی قسم ہے, کسی نے کہا تھا یزید کا وجہ حسن اذا ما ذبتہ نظرا. دنیا کے ہر چہرے ایسے ہوتے ہیں جن کو جتنا زیادہ دیکھو دل اکتا جاتا ہے, کم کم دیکھو تو دل میں محبت رہتی ہے, حسن نقش رہتا ہے, جب زیادہ دیکھو تو وہ کوئی قدر و قیمت باقی. قرآن کا چہرہ مختلف ہے, یزید کا وجہ حسن اذا ما ذبتہ نظرا. قرآن کا چہرہ جتنا دیکھو قرآن کی محبت اتنی بڑھتی جاتی ہے. یہ قرآن اللہ کی عجیب کتاب ہے, جتنا پڑھو اس کی محبت میں اضافہ, جتنا اس کو دیکھو اس کے پیار میں اضافہ, جتنا اس کو پڑھو اس کے لطف میں اضافہ. یزید کا وجہ ہو اتنا اضافہ جتنا ہو نظرا. قرآن پڑھتا جا محبت کو اپنے سینے سے محبت کو بھرتا جا. یہ دنیا کی عجب کتاب ہے. 1400 سال پہلے آئے تو فری, 1400 سال پہلے آئے تو فری, 1400 سال بعد فٹ کرو حرف حرف سے کہا, حرف حرف لفظی ترجمہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. اے میرے محبوب, جنہوں نے عبادت گاہ کا نام مسجد رکھا, زرارا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا تیری رسالت کا انکار کرنے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین اور مسلمانوں کے اندر جدائی پیدا کرنے کے لیے, ہائے ہائے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور ان لوگوں کو پھانسنے کے لیے جو خدا رسول کے دشمن ہے, جو خدا رسول کے. بولو آج مرزائیوں کی عبادت گاہ سے یہ آیت صادق آتی ہے؟ مسلمانوں میں تفریق کے لیے, خدا کے رسول کے باغیوں کو اس میں اکٹھا کرنے کے لیے, کمیونسٹوں کو اس ملک کے اندر قوت بہت پہنچانے کے لیے, فاسقوں فاجروں کی حکومت اس ملک میں قائم کرنے کے لیے, رسول کے دین کو جو لے کے آیا ہے اس کو ہٹانے کے لیے, انگریز کی اولاد غلام احمد کے سکے کو چلانے کے لیے اللہ نے کہا اس مسجد کا وجود محمد تیرے ہوتے ہوئے برداشت نہیں کیا جا سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے مسجد میدان کے ساتھ ہموار ہو چکی تھی, اس کا کوئی وجود بھی باقی
نہیں.
کہتے ہیں مسجد ہے, مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم محمد کی بغاوت کے لیے قلعہ تعمیر کرو محمد کے دیکھو. صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو قادیانی، کوئی عیسائی سرور کائنات کا وفادار نہیں ہے. بات کہوں غصہ نہ کرنا، اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کرنے والا اس باپ کا وفادار نہیں سمجھے. جس کا نکاح، جس کی ماں کا نکاح کسی اور سے ہوا اور وہ اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرے، وہ اپنے باپ کا وفادار نام محمد کا لیتے ہو، غلامی مرزا کی کرتے ہو، اس سے زیادہ بے وفائی کیا ہے؟ اور صرف کاش میرا جی نہیں کہتا عدالت میں عدالت کے بارے میں گفتگو کرنے کا، اگرچہ اللہ رسول کے حکموں کے مقابلے میں ہم کسی عدالت کو تسلیم ہم نہیں مانتے، جا جو جی چاہے کرنا، ہم کسی عدالت کو قرآن سنت کے خلاف تسلیم جو جی چاہے کرنا، لیکن بات کہہ رہے کہتے ہو جناب ہمارا مرزا نبی کو ہم مانتے ہیں، مرزے کو بھی مانتے ہیں، ہائے ظلم کی انتہا ہے، اس سے بڑا ستم کائنات میں کوئی نہیں ہوا کہ ایسے شخص کو نبی کہا جائے جس سے نبوت کا منصب ذلیل ہو جائے، جس سے نبوت کا منصب، میں بات کہنے لگا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سننا، مسلمہ قذاف کے ساتھی اتنے مجرم نہیں تھے جتنے غلام احمد کے ساتھی. پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ مسلمہ قذاف کو کسی خارجی قوت نے نبی نہیں سمجھ آئی بات، کسی خارجی قوت نے اس کو نبی، اندر سے شیطان نے اس کو برگلایا بن گیا، کسی کا اعلی کار ہو کے اس نے دعویٰ، کسی کے برگلانے سے اس نے دعویٰ. اور شرم کرو، تم تو اس کو نبی مانتے ہو جو خود کہتا ہے کہ میں ملکہ وکٹوریا کا خود کاشتہ پودا ہوں. ملکہ وکٹوریا تمہاری خدا اور غلام احمد تمہارا نبی، تم پر تو ہے چرخے گردو کف، اس خدا کے ماننے والوں پہ بھی لانت، اس نبی کے ماننے والوں پہ بھی لانت. کس کو نبی بنایا ہے؟ جو انگریز کا پیروکار خود اپنے کتاب کے اندر لکھتا ہے، جاؤ دنیا بھر کے سچے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ اور غلام احمد کے سوا جھوٹے نبیوں کی تاریخ بھی اٹھاؤ. اس بدبخت کے سوا اپنے جھوٹ کو چلانے کے لیے بھی کسی نے غیر ملکی سامراج کا سہارا، یہ ایسا بدبخت ہے، یہ اپنی نبوت کے سکے کو چلانے کے لیے میرے لیے حکومت کا سہارا لیتا، اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا. چاہیے تو یہ تھا جب انگریز اس کائنات سے اس ملک سے گیا اس کے درخت کو بھی کاٹ کے ساتھ بھیج دیا جاتا، چاہیے تو. اور عربی کا محاورہ ہے، اچھا بتایا ہے، کل شے ان یرجو الی اصلہ، ہر شے ہمیں کبھی دکھ پہنچتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو مرنا بھی اسی ملک میں ہے، جینا بھی اسی ملک میں، گورنمنٹ ستاتی ہے کہتے ہیں جو مرضی کر لو، ہمارا تو جینا مرنا. اور کبھی بڑا دل گھبرا جاتا ہے، ظلم سے تنگ آ جاتا ہے، تو جی میں خیال آتا ہے یا اللہ ان سے تنگ آ گئے ہیں مکے مدینے لے چل. اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. اور مسلمان جب گھبرا جاتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ مکے لے چل، مدینے لے چل، مکے تیرا گھر ہے، مدینے تیرے رسول کا گھر ہے، کیونکہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے اور ان پہ تھوڑی سی اکتا جاتی ہے یہ بھی اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں. یہ بھی
نہیں
سمجھ آئی. اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, یہی سے دیکھ لو کہ اصل کیا ہے. جن کا اصل خدا اور آمینہ کا لال مصطفیٰ ہے وہ خدا کے گھر کی طرف لوٹتے, رسول کے گھر کی طرف لوٹتے, اور جن کا خدا انگریز ہے ان پہ استاد آتی ہے تو بھاگ کے لندن جاتے ہیں اپنے خدا سے التجا کرنے کے. نبی بھی تو نے بنایا تھا, اب نبی کی امت کو بھی تو بچاؤ. کہاں گیا ہے مرزا؟ پتا ہے لندن, اور کہتے ہیں مرکز انگلستان میں آ رہے ہیں. اچھا ہے پہنچی وہیں پہ خاص جہاں کا, ہمیں جاؤ جلدی جاؤ, ملک خالی کرو, جان چھوٹے. پھر شریعت کورٹ میں کیس کس بات کا؟ مسجد نام رکھنے کا. شکر کرو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ ابھی اسلام کی حکومت, ابھی تو اسلام آباد کی حکومت ہے. صدر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, مولوی ملتے ہیں کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, نور جہاں ملتی ہے کہتے ہیں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا اچھا صدر تمہیں مل گیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور میں ہر راہ ہروں کے ساتھ. یہ تو اتنا اچھا صدر ہے, ہم کو کچھ کہتا ہے نہ ان کو کچھ کہتا ہے. دن کو مسجد میں رہے, رات کو میں خانے میں. ان کا حال صحیح ہے کہ جن کو مسجد میں رہے رات کو میں خانے میں. کہ معشوق کے ماں بچے ہوئے حرکت جدا نمان باما شراب خور تو بتا ہے نماز کر. اتنا اچھا ہم کو صدر ملا ہے کہ موسیقی کی محفل آتی ہے تو بین بجانا شروع کر دیتا ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے تو امامت کروانا شروع کر دیتا ہے. ہمارا صدر تو بالکل پرانے زمانے میں ایک امرت دھارا ہوتا تھا. سنا ہوا ہے امرت دھارا؟ پرانے لوگوں نے سنا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, باقی کور کرتے تھے, تو وہ امرت دھارا بیچنے والا آتا تھا, کہتا تھا 101 بیماری کا علاج ہے, ہر بیماری کا علاج امرت دھارا. میں جو ہے سیالکوٹ سے 8-7 سال عمر تھی تو سیالکوٹ سے گجرا والے آ رہا تھا, اس نے وہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں بیماریاں, 101 بیماری گنی. ایک بندہ کہنے لگا میں لینے لگا تھا بھائی, اب میں تو نہیں لیتا. اس نے کہا تو کیوں نہیں لیتا؟ اس نے کہا مجھے جو بیماری ہے وہ 101 میں شامل نہیں ہے, جن کو تو نے گنا ہے. اس نے کہا تجھ کو بیماری کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے پیٹ درد گنی, سر درد گنی, نزلہ گنا, زکام گنا, لیکن میرے تو دانت کے اندر درد ہے. اس نے کہا میرے پاس امرت دھارا کی اصلی شکل ہے جو 202 بیماریوں کی علاج ہے. ہمارے صدر صاحب بھی اللہ کے فضل سے بالکل امرت دھارا ہے, ساری بیماریوں کا علاج ہے. ایکٹروں کی بیماریوں کا بھی علاج, ایکٹریسوں کی بیماریوں کا علاج, اوقاف کے ملاؤں کی بیماریوں کا علاج, اور مجلس شورا کے ضمیر پڑوسوں کا علاج بھی, سب کا علاج ہمارے صدر صاحب کے پاس. اسی لیے تمہیں شکر کرنا چاہیے کہ اس سے ایسے اچھے صدر نے تمہارے مسلے کوئی سخت فیصلہ نہیں کیا, تمہارا بھی دل رکھا ہوا ہے. کوئی نہیں بچو جمہورو, تم بھی ٹھیک ہو, کبھی تم بھی میرے کام آ جاؤ. وغیرہ اسلام, اسلام آ جائے تو پھر شرعی عدالت میں دلیل بازی کی اجازت
نہیں
ہے. یا محمد کے ملک میں رہو یا محمد کا ملک چھوڑ جاؤ, یا محمد کے غلام بن کے رہو, باغی بننا ہے تو اس ملک کے اندر جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا. شرم کی بات ہے, ہم نے دنیا بھر کی تاریخیں پڑھی ہیں, ایسا کوئی بے حیا بندہ نہیں دیکھا جو ان لوگوں کے کہنوں پہ نبی بن گیا ہو جن لوگوں نے اس کی قوم کے لوگوں کو پھانسی کے پھندوں پہ لٹکایا. تاریخ پتا ہے, یہ بدبخت 1839 کے اندر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے. 1856 کے اندر انگریز نے مسلمانوں کے آخری بادشاہ کا تختہ الٹ کے ملکہ وکٹوریا کا سکہ اس ملک کے اندر راج کیا. 1875 کے اندر یہ بے وقوف سیالکوٹ کی کچہریوں میں منشی گری کر کے اپنا وقت پال رہا تھا. 15 روپے مہینہ تنخواہ کی. کتنی؟ 15 روپے مہینہ. انگریز کے جاسوس ملک میں ٹولے پہ بھی رہے تھے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. سن لو، مجھے تعصب کی عادت نہیں ہے لیکن حق بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. جس وقت بڑے بڑے چپا پوش انگریز کے پور چاٹ رہے تھے، ہندوستان کے اندر پاک بازوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکار رہا تھا، اور اس للکارنے کی وجہ سے شیر شیر پھانسی کے پھندے لٹکے ہوئے اور ان میں وہ لٹک رہا تھا، اور اس گروہ کا نام تھا وہابیوں کا گروہ، اہل حدیثوں کا گروہ. کوئی شہر ایسا نہ تھا جس شہر کے اندر اہل حدیثوں کی لاشیں سوئیوں پہ نہ لٹک رہی ہو. وہ کہتے تھے اس ملک کے اندر قانون محمد کا چلے گا، انگریز کا نہیں چل سکتا. انگریز اس جرم کی پاداش میں ان کو سولیوں پہ لٹکا رہا، اور ٹولے لگا ہوا تھا. کون کون ہے جو اس گروہ کا حامی ہے؟ صرف بنگال کے اندر اہل حدیثوں کے 1,00,000 مولویوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا رہا، صرف ایک صوبے کے اندر. کتنوں کو؟
1,00,000.
آج لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں بابی تھوڑے کیوں ہیں، تھوڑے تھوڑے اس لیے ہے کہ ایک دور اس ملک کے اندر آیا ہے کہ وہابی کا نام لینا جرم تھا. اس دور میں انگریز کے کتے بھون سنتے پھرتے تھے کس گھر میں وہابی ہے، جاسوس چھوڑے ہوئے. اور پھر پٹنہ کے اندر، بہار کے اندر سادت پور کا محلہ جو سارا محلہ علماء کا تھا، اہل حدیث علماء کا، انگریز نے اس محلے کو محاصرہ کیا. دیکھا ایک کو مارتے ہیں دوسرا کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرے کو مارتے ہیں تیسرا کھڑا ہو جاتا ہے. اس پٹنہ نے، اس بہار نے، اس سادت پور میں یحیٰ علی کو پیدا کیا. انگریز نے مسجد میں خطبہ دینے کے بعد اس کو پکڑا، موت کی سزا سنائی، جیل کوٹھی کے اندر بھیجا. رات کو سپریزن جیل میں دیکھا، ساری کوٹھریوں کی بتیاں بجھی ہوئی، یحیٰ علی کی کوٹھری سے روشنی چھن رہی ہے. بھاگا ہوا آیا، کس نے دیا جلایا؟ دیکھا دیا تو کوئی نہیں جل رہا، لیکن اس تنگ و تاریخ کوٹھری میں یحیٰ علی اپنے رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ملائکۃ الرحمہ اس کوٹھری کا احاطہ کیے ہوئے، اور ان فرشتوں کی روشنی سے پوری کوٹھری جگمگا رہی ہے. ہندو بادی اس کوٹھری کی طرف دیکھتے ہیں اور کلمہ محمد ادا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جلدی اس کا کام تمام کر دو، کل اسے جلدی پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، نہیں تو کئی اور لوگ اس کے حامی بن جائیں. صبح پھانسی ہے، رات کو انگریز جج آیا، دیکھوں آج کی رات کیسے گزرتی ہے. صبح جا رہا ہے، دیکھا یحیٰ علی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا، قرآن کی تلاوت کر رہا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل رہی ہے. نماز سے فارغ ہوئے، میرے جج نے کہا دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا. کہہ لگا پتا ہے صبح موت کا وقت ہے؟ کہا پتا ہے. کہا پھر اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا اسی لیے تو خوش ہوں کہ صبح موت کا دن ہے. کہا لوگ روتے ہیں، رات سو نہیں سکتے، تم ہنستے ہو مسکراتے ہو، کہا وہ روتے ہیں جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق نہیں ہوتا ہے اور جن کو عرش والے کی ملاقات کا شوق ہو وہ اسی طرح خوش ہوتے مسکراتے ہیں جس طرح عاشق اپنے محبوب کو ملنے کے دن خوش ہوتا ہے. غصہ آیا کہو گستاخ ہے اس کی داڑھی موڑ دو. داڑھی موڑی گئی یحییٰ علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. انگریز جج حیران ہوا کینیڈا موت کی سزا سنی ہنس کر رہے داڑھی موڑی کی رونے لگ گئے اتنے مسلم. کہا داڑھی کے موڑے جانے پہ نہیں روتا. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا داڑھی کی خوش نصیبی پہ اپنی بد نصیبی پہ روتا ہوں کہ داڑھی کے بالو تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کی راہ میں مجھ سے بھی پہلے قربان ہو گئے ہو. وہ لوگ تھے اور پھر انگریز نے حکم دیا کہ پٹنے کے اس سارے علاقے پر ٹریکٹر چلا دیے جائیں. سادت پور کے پورے علاقے پر بلڈوزر چلا دیے گئے. لاکھوں کتابیں سینکڑوں قدم کھانے بیسوں مسئلے دفن ہو گئی. گھروں والے بے گھر ہو گئے. ایسے دور میں جبکہ اس ملک میں حق والے انگریزی امپیریلزم اور سامراج کے خلاف اعلان جنگ کر رہے اور اس کو نکالنے کے لیے اپنے خونوں کے نذرانہ پیش کر رہے تھے انگریز کو ایجنٹوں کی اور جاسوسوں کی ضرورت ہوئی. مجھے معاف کر دو کچھ جاسوس جپا پوشوں سے ملے کچھ جاسوس اونچے پگڑیوں والوں سے ملے کچھ جاسوس آغا خان کے باپ کی صورت میں ملے. یاد رکھنا یہ سارا قصہ. مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد. 1866 کے اندر اس موجودہ آغا خان کا دادا آغا خان صالح اس کا دادا اس کو انگریزوں نے 1866 کے اندر اپنی گود میں لے کے پالا اور اس کو لوگوں کی امامت کا تاج دھکے سے اس کے سر پہ رکھا. پھر دیکھا ان جاسوسوں کے باوجود جہاد میں کمی نہیں آئی اور چینیا والی مسجد کے اندر بیٹھنے والوں تمہیں اس کے خطبے تو یاد ہیں اس مسجد کی تاریخ یاد نہیں ہے. یہ مسجد 1856 سے لے کر 1946 تک مجاہدوں کے سب سے بڑے مرکز کے طور پر تاریخ میں محفوظ ہے. اس مسجد کے اندر مجاہدوں کا اسلحہ چھپایا جاتا اور مجاہدوں کے لیے پیسہ یہاں سے منتقل کیا جاتا تھا. یہ مسجد اللہ کے فضل سے اس دور میں بھی حق کے علم کے بلند کرنے والے مجاہدوں کا مرکز تھی اور اللہ ہم کو توفیق دے کہ آج بھی اس مسجد کی عظمت کو اسی طرح باقی رکھے جس طرح ماضی میں اس کی عظمت تھی. انشاءاللہ جب تک ہماری زبان میں قوت گویائی باقی ہے انشاءاللہ ہم اس مسجد کی تاریخ سے بے وفائی نہیں کریں گے. انشاءاللہ اس مسجد کی تاریخ زندہ رہے گی. انشاءاللہ اس مسجد میں بڑے بڑے غازیوں نے بڑے بڑے مجاہدوں نے فتنے کیے بڑے بڑے شہیدوں نے اس مسجد کے اندر عبادت کی ہے بڑے بڑے سرفروشوں نے انگریز کے للکارنے والوں نے اس مسجد میں راتیں گزاری ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کعبہ اور مدینے کے بعد مسجد اقصی کے بعد میری اپنی کہتی یہ ہے کہ جتنا اس مسجد کے اندر رات کی تاریکی میں عبادت کا لطف آتا ہے کسی اور جگہ نہیں آتا. کتنے سربکف مجاہدوں نے اس مسجد کے اندر سجدے کیے. اس دور میں انگریز نے جاسوس تلاش کیے جبا پوشوں کی صورت میں جاسوس ملے خائن تلاش کیے آغا خان اول کی صورت میں خائن ملے، لیکن جہاد کا سلسلہ ختم
نہیں.
انگریز کو ایک ایسے غدار کی ضرورت ہوئی جو محمد کی چادر پہ ہاتھ ڈال کے جذبہ جہاد کو ختم کرے. کوئی بدبخت اس کے لیے تیار؟ اور یہ قلم کا ٹیکا اور یہ کائنات کی سیاہی اگر کسی کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی تو غلام احمد کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. یہ 15 روپے مہانہ کا منشی اس نے اپنے ضمیر کو بیچا، اس نے اپنے دین کو بیچا، اس نے محمد سے اپنی وفاداری کو بیچا، اس نے اللہ سے اپنے ایمان کو بیچا، اور اس بدبخت نے فتوا دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا کفر ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا. انگریز نے کہا صاحب چوں مچورے، ایسا تو ہمیں کوئی غدار ملا ہی نہیں، تو ہماری خدمت کر ہم تیری خدمت کریں گے. اس غدار ابن غدار کو اٹھایا، اس کو پہلے مجدد بنایا، پھر اس کو 1876 کے اندر مجدد بنایا، 1878 کے اندر میں بھی بنایا، 1885 کے اندر اس کو مسیح بنایا، اور 1891 کے اندر اس کو رسول بنا دیا. اور یہ بدبخت کانچو، اس کا چہرہ دیکھو، آنکھیں دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح سورج کو گرہن لگا ہوا. اس کو نبی بنایا، اور یہ بدبخت اس نے آئے ہیں خدا کی قسم بڑے اس نے جھوٹ بولے، لیکن ایک سچ بولا، اور وہ سچ یہ تھا کہ میں ملکہ وکٹوریہ کی تلوار ہوں اور انگریزی حکومت میری ڈھال ہے، انگریزی حکومت میری. نہیں سنا؟ سارے جھوٹوں کے اندر ایک ہی سچ تھا، اگر انگریز حکومت نہ ہوتی تو یہ بدبخت مسلمانوں کے ہاتھوں زندہ رہ سکتا، رہ سکتا تھا. کیوں؟ اس نے پھر قصیدہ پڑھوایا اپنی مدد، اور اس خبیث نے قصیدہ پڑھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں. محمد یہ خبیث بیٹھا ہوا افیم تھی، ایسے بات نہیں کہتا غصے کے اندر بھی، اس کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا ہے کہ میرا باپ ساری عمر افیم کھاتا رہا ہے، خود لکھا ہے سیرت المہدی کے اندر، حوالہ میرے ذمہ. اس افیم جی نے اس کی موجودگی میں قصیدہ پڑھا ایک بار پر، اور کیا پڑھا؟ اس کی طرف اشارہ کر کے کہا محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، اور آگے سے عیاذ باللہ. یعنی حضور کی شان کم تر تھی، یہ انگریز کا ٹوڈ یہ بڑی شان والا. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم نے، اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں، محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل محمد، جس نے اکمل دیکھنے ہو غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. یہ اس بدبخت نے، اور اس خبیث نے کہا کہ سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ تک، آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک کے نبیوں کے معجزے کتنے؟ 3 لاکھ. اور اس بدبخت نے کہا میرے اکیلے کے معجزات 10 لاکھ سے زیادہ ہے، حضور کے اور سارے نبیوں کے. اسی لیے تو محمد جس نے اکمل دیکھنے ہو وہ اس خبیث کو آئے، محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل، محمد دیکھنے ہو جس کو اکمل، غلام احمد کو دیکھے تاکہ. اس نے کہا سارے نبیوں کے معجزے 3 لاکھ، میرے اکیلے کے 10 لاکھ. اور میں نے کہا دیکھے تو صحیح، اس کا معجزہ ہے کیا؟ اس نے کہا میرا معجزہ یہ ہے کہ جب میری آخری شادی ہی مجھے تپدق کا مرض تھا، آنکھوں سے پانی اترتا تھا، دایاں ہاتھ خراب تھا، دانتوں میں کیڑا لگا ہوا تھا، رات کو 100 دفعہ پیشاب آتا تھا، مرغی کے دورے پڑتے تھے۔ یہ اس نے خود لکھا۔ ساری بیماریاں اور قوت مردمی موجود۔ کہہ رہا میں نے شادی کا ارادہ کیا تو مولوی نور الدین نے مجھ کو کہا شادی نہ کرو، فتنے کا ڈر ہے۔ سمجھتے ہو نا، زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قوت تو کہو کتنے کا ڈر ہے، کہہ رہا لیکن میرا معجزہ دیکھو کہ باوجود اس کے کہ مجھ میں قوت نہیں تھی، 9 مہینے کے بعد میرے گھر بچہ پیدا ہو گیا۔ میں نے پھر اس کا لکھا، میں نے کہا یہ معجزہ تیرا نہیں، تیری بیوی کا ہے جس نے بغیر مرد کے بچہ پیدا کر دیا۔ یہ بدبا، یہ لڑکی حیا نہیں، شرم نہیں۔ وہ جو غیروں کا آدھار کار، غیروں کا ایجنٹ، اس کو نبو کا نام تک۔ اس سے انگریز نے 2 حربے اختیار کیے، ایک اس نے مسلمانوں کے اندر رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ کروایا، اور دوسرا انگریز نے یہ تاثر دیا کہ نبوت اس کو کہتے ہیں، اس طرح کے بیوقوف آدمی نبی ہو۔ اصل میں مقصد نبوت کی تذلیل تھا، اصل میں مقصد نبوت کی تذلیل۔ سمجھ رہی بات؟ اگر کسی باندر کو ممبر پہ بٹھا دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ کس کا نام مولویت ہے، مولویت کی تذلیل ہے۔ سانگ بناتے ہیں نا مولویوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اور جب کوئی حکمرانوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے بناتے ہیں نا کارٹون۔ نہیں، موجودہ حکمرانوں کا نام نہیں لے کر ڈر آتا ہے، ماشاء اللہ ہے نا۔ اور یاد ہے کہ نہیں، پہلے زمانے میں ایک فیلڈ مارشل صاحب حکمران تھے، لوگوں نے جو گلیوں میں پھرتے ہیں ان کے گلے میں ڈال دیے تختے، یاد ہے کہ نہیں؟ اور نہیں یاد، مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں فیلڈ مارشل، تذلیل۔ اس طرح انگریز بدبخت نے اس بدبخت کو نبوت کے منصب پر بٹھا کر صرف رسول اللہ کی گستاخی ہی نہیں کی بلکہ نبوت کی بھی تذلیل کروائی تھی کہ یہ ہے نبی، اس کا نام ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ قادیانیت ایک الگ دین ہے، قادیانیت جس کا رسول غلام احمد اور جس کا خدا ملکہ، انگریزی سامراج، انگریزی سامراج، اس کا اس امت سے کوئی تعلق نہیں جس کا نبی مصطفیٰ اور جس کا رب عرش والا خدا جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ مرزائیت کیا ہے۔ مرزائیت اصل میں مسلمانوں کو انگریزی سامراج کے غلامی کے اندر پختہ کرنے کے لیے ایک افیون اور بھنگ کا نام ہے، حشیش کا نام ہے مرزائیت۔ اور کوئی غیرت مند امت اپنے جسم کے اندر ایسے ناسور کو برداشت کر سکتی؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔